الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تعالى في مقام آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة وقال الله تعالى في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے ایک چراغ کی مانند ہے جس طرح ہوا میں رکھا ہوا چراغ صرف ایک ہوا کے جھونکے کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح انسان کی زندگی بھی ایک جھونکے کی محتاج ہوتی ہے ایک جھونکا آیا اور زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے زندگی کیا ہے تھرکتا ہوا ننا سدیا زندگی کیا ہے تھرکتا ہوا ننا سدیا ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے یا سر مزغا غم کا تھرکتا ہوا آنسو یا سر مزغاں غم کا تھرکتا ہوا آنسو پلک جھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے جو جس طرح ایک روتے ہوئے آدمی کے چہرے کے اوپر آنسو ہوتا ہے اور پلک کا جھپکنا ہوتا ہے کہ وہ آنسو زمین پہ گر کر مٹی میں مل کے ختم ہو جاتا ہے یہی حقیقت ایک انسان کی زندگی کی بھی ہے ہم اس زندگی کے اندر مخصوص مدت کے لیے آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تاکہ ہم یہاں پر آ کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر لیں خوش کر لیں اور بالآخر اپنے دیس کو واپس ہو جائیں یہ دنیا ہمارا وطن اقامت ہے جہاں ہم تھوڑے عرصے کے لیے مقیم ہیں ہمارا وطن اصلی وہ آخرت ہے ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے بہت قلیل مدت کے لیے آئے ہیں بہت قلیل مدت جب ہی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان کے اندر اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان کے اندر اقامت دے دی جاتی ہے جس سے کہ انسان کو یہ سبق دینا ہوتا ہے کہ جس طرح سے اذان اور اقامت کے بعد نماز کے کھڑے ہونے میں دیر نہیں لگتی اسی طرح اس دنیا میں آنے کے بعد تیری نماز جنازہ کے پڑھے جانے میں بھی دیر نہیں لگنی ہے یہ بہت مختصر سا وقت ہے جو اقامت اور نماز کے درمیان ہوتا ہے اسی وجہ سے کسی نے کیا خوب کہا کہ یہ اذان وہ اذان ہوتی ہے اور یہ اقامت وہ اقامت ہوتی ہے جس کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی اور وہ نماز جنازہ ایسی نماز ہوتی ہے کہ جس کی کوئی اذان اور کوئی اقامت نہیں ہوتی تو گویا کہ یہی اذان اور یہی اقامت اس نماز جنازہ کی اذان اور اقامت ہے تو کتنا محدود فرق ہے ان دونوں کے درمیان آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنی ذرا سی دیر میں آئے تھے چلے گئے تو یہ دنیا کی زندگی بہت محدود زندگی ہے اس کی مثال ایک پرندے کی مانند ہے جو کہ ایک درخت کی ٹہنی کے اوپر بیٹھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر چہچہاتا ہے اس کے بعد پھر اڑ کر کے اگلی منزل کی طرف چلا جاتا ہے بالکل یہی حقیقت ہماری ہے، ہم اس دنیا کی زندگی میں آتے ہیں، تھوڑے دنوں تک چہچہاتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے اڑ کر کے چلے جانا ہے۔ زندگی انسان کی ہے، مانند مرغ بے نوا شاخ پر کچھ دیر بیٹھا، چہچہایا اڑ گیا۔ جب اس دنیا کے اندر ہم مستقل یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے گھر کے اندر بچے پیدا ہو رہے ہیں اور کسی کے گھر کے اندر بوڑھے اس دنیا سے جا رہے ہیں، ابھی ہمارے ہی دوستوں میں کسی نے خوشخبری دی کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، کل ہی ان کا میسج آیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا، اور پرسوں ہی ہمیں خبر آئی کہ ہماری والدہ محترمہ، ہماری ساس، ان کا اس دنیا سے کوچ ہو گیا۔ تو پیدا ہونے کی بھی خبریں آ رہی ہیں اور جانے کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ تو یہ ہے اس دنیا کی زندگی کی حقیقت، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی۔ ساتھی کی نوازش، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور یہ ہمیشہ چلتا رہے گا جب تک کہ اس کا اختتام نہیں ہو جاتا۔ چہرے نئے آتے رہیں گے، لوگ نئے آتے رہیں گے، اور ہماری جگہ پر وہ ان دیسوں بستیوں کو آباد کرتے رہیں گے۔ تو یہ دنیا ہمارا وطن اصلی نہیں ہے، یہ وطن اقامت ہے، یہ ہمارا نقلی گھر ہے، اور ہم نے اس سے جلد اپنے وطن اصلی میں چلے جانا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ ضروری کیا چیز ہے، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کیا چیز ضروری ہے، تو انہوں نے جواب دیا، اللہ کی اطاعت۔ بزرگوں کا جواب ایسے ہی ہوتا ہے، جواب دیا اللہ کی اطاعت۔ اس نے پوچھا کہ کیا چیز ضروری تر ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ ضروری کیا چیز ہے، انہوں نے جواب دیا، گناہوں سے بچنا۔ گناہوں سے بچنا اطاعت یعنی نیکی کے کاموں سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ فرائض تو ہم نے انجام دینے ہی ہیں، لیکن نفلی لیکن نیکیاں کرنے سے زیادہ اہم گناہوں سے بچنا ہے، اس لیے کہ گناہوں سے بچنا بھی فرض ہے، یہ نفلی کام نہیں ہے، یہ مستحب کام نہیں ہے، یہ فرائض میں شامل ہے۔ تو اس نے پوچھا ضروری کیا ہے، انہوں نے جواب دیا اللہ کی اطاعت۔ اس نے کہا ضروری تر کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا گناہوں سے بچنا۔ پھر اس نے پوچھا کہ نزدیک کیا ہے، نزدیک کیا ہے، تو قرآن کی روشنی میں جواب دیا، اقتربت الناس حسابہم، کہ قیامت نزدیک ہے، بہت قریب ہو گئی قیامت۔ تو اس نے پوچھا کہ نزدیک تر کیا ہے، قیامت سے بھی زیادہ قریب کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا موت۔ کیونکہ جب بندے کے اوپر موت آ جاتی ہے، تو گویا کہ اس کی قیامت تو شروع ہو گئی، اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا، حتیٰ کہ ابھی اس کو قبر میں ڈالا بھی نہیں گیا کہ اس کی روح کو ملک الموت سے فرشتے لے لیتے ہیں، اور فرشتے اس کی روح کو لے کر کے آسمانوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اگر مومن ہوتا ہے تو آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، پہلے آسمان سے ہوتا ہوا وہ دوسرے آسمان پہ لے جایا جاتا ہے، اور پہلے آسمان کے فرشتے اس کو دوسرے آسمان کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، اور اس سے ہوتے ہوئے وہ تیسرے آسمان تک پہنچتا ہے، اسی طرح سے ہوتے ہوئے وہ ساتویں آسمان پہ پہنچتا ہے، اور وہاں پہنچ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ اس کی روح کو علیین کے اندر جمع کرا دو، اور اس کی روح کا جو سایہ ہے، وہ روح جو کہ ہماری اس دنیا کی زندگی میں رہتی ہے، وہ ہماری اصل روح کا سایہ ہے، تو اس کے سایہ کو اس دنیا کے اندر واپس لوٹا دو، اس لیے کہ میں نے اس کو، اس سایہ کو اس دنیا کی چیزوں سے ہی پیدا کیا، اور میں اس کو اسی کے اندر لوٹاؤں گا، اور پھر قیامت کے دن اسی میں سے اٹھاؤں گا، تو اس کو واپس اس کے بدن کے اندر لوٹا دو۔ تو وہ روح اس کے بدن کے اندر لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے بعد عالم برزخ کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کو وہ قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے. اگر مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے کے چلو, اور اگر کافر ہوتا ہے تو چیختا ہے چلاتا ہے کہ مجھے تم کہاں لے کر کے جا رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی آواز کو انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے, لیکن انسانوں اور جنوں کے علاوہ اس کی آواز کو ہر جاندار سنتا ہے. تو قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے. تو موت قیامت سے بھی زیادہ قریب تر ہے. پھر اس نے اس بزرگ سے پوچھا کہ عجیب چیز کیا ہے, عجیب بات کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا, یہ دنیا عجیب ہے, یہ دنیا یہ عجیب ہے کہ یہ بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. کیسی چیز ہے جس کو اپنے پروردگار کے لیے یہ زندگی گزارنی تھی, جس کو اپنے پروردگار سے محبت کرنی تھی, اللہ کا محبوب, اس کا محب اللہ, اس کے اور اس کے محبوب کے درمیان, محب اور محبوب کے درمیان یہ دنیا حائل ہو جاتی ہے. کیا عجیب شے ہے یہ, کتنی سڑی ہوئی, گلی ہوئی, گندی, بدبودار, ذلت آمیز یہ دنیا ہے کہ جب سے اس کے پروردگار نے اس کو بنایا ہے ایک مرتبہ بھی محبت کی نگاہ سے اس دنیا کو نہیں دیکھا. اور ہمارا کیا حال کہ ہم اس دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ عجیب چیز کیا ہے, یہ دنیا عجیب ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اور عجیب تر چیز کیا ہے, اس سے بھی زیادہ عجیب چیز کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا, اس دنیا کی محبت. اس دنیا کی محبت دنیا سے بھی زیادہ عجیب بات ہے کہ اتنی گندی چیز سے کوئی محبت کرے. تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ مشکل چیز کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا, قبر. یہ قبر بہت مشکل چیز ہے, اس لیے کہ آخرت کی پہلی منزل وہ انسان کی قبر ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ مشکل تر چیز کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اعمال سے خالی ہاتھ قبر میں چلے جانا. اعمال سے خالی ہاتھ قبر میں چلے جانا یہ مشکل تر چیز ہے. تو انسان کی زندگی, اس کی مثال گویا کہ پانچ نمازیں ہیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. ان پانچ نمازوں کو مشائخ نے اس طرح سے زندگی سے تشبیہ دی کہ جو پہلی نماز ہوتی ہے وہ فجر کی نماز ہوتی ہے. تو فجر کی مشابہت انسان کے بچپن کی جیسی ہے کہ انسان بالکل تر و تازہ اٹھتا ہے اور اس کے سامنے ایک پورا کا پورا دن ہوتا ہے جس کے اندر اس نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں, اس کی امیدیں ہوتی ہیں, آگے ایک زندگی ہوتی ہے. تو فجر کی نماز کو تشبیہ دی انسان کے بچپن سے. پھر اس کے بعد جب ظہر کا وقت آتا ہے تو دھوپ کی گرمی بھی تیز ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ گرمی سے توانائی پیدا ہوتی ہے. تو ظہر کا وہ وقت ہوتا ہے کہ جو کہ انسان کی جوانی کے وقت کے مشابہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اس کی توانائی اپنے عروج پر ہوتی ہے. یہ اس کے عمل کرنے کا وقت ہوتا ہے, یہ اس کا پرائم ٹائم ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ عصر کا وقت یہ بڑھاپے کے وقت کی مانند ہوتا ہے کہ جس کے اندر کہ اس کی عمر ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے, جس طرح سے سورج عصر کے وقت میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. اور مغرب کے وقت کو تشبیہ دی انسان کی موت سے کہ جبکہ اس کا سورج طلوع ہو جاتا ہے اور یہ اس دنیا کی زندگی سے آگے منتقل ہو جاتا ہے. اور عشاء کے وقت کو تشبیہ دی کیونکہ عشاء کے وقت میں آسمان سے روشنی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے, سفیدی بھی ختم ہو جاتی ہے, عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو تشبیہ دی کہ انسان جب قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو کچھ مدت گزر جاتی ہے تو اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے, اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں, اس کی اچھی اچھی آنکھیں, پیارے پیارے بال, اچھی سی یہ جلد جس کو ساری زندگی سرخی پاؤڈر لگا کر کے, کریمیں لگا کر کے تر و تازہ رکھتا تھا, یہ ساری چیزیں مٹی کے اندر مل جاتی ہیں. حتیٰ کہ وقت اور گزر جاتا ہے اور یہ پھر اپنے چاہنے والوں کی یادداشت سے بھی محو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی اپنی اولادیں اس کو یاد نہیں کرتی، کبھی کبھار یاد آ جاتی ہے، اور اولادیں جب چلی جاتی ہیں تو اولادوں کی اولادیں، ان کو تو معلوم ہی اکثر نہیں ہوتا کہ ہمارے دادا کون تھے، ہماری نانی ہمارے نانا کون تھے. اکثر کے بچپن کے اندر نانا نانی دادا دادی چلے جاتے ہیں، ان کو نانا نانی دادا دادی یاد ہی نہیں آ رہے ہوتے، حالانکہ وقت بھی گزارا ہوتا ہے، دوستی بھی بنائی ہوتی ہے، لیکن دادی یاد ہی نہیں آ رہی ہوتی. اور جب ایک اور جنریشن گزر جائے تو پھر اگر ان سے نام پوچھے کہ بتاؤ ذرا تمہارے دادا کا نام کیا تھا، تمہارے دادا کے والد کا نام کیا تھا، تو ان کو نام بھی نہیں معلوم ہوتا، تو نام ہی نہیں پتا ہوتے. تو ہم اس طرح سے دنیا کی یادداشت سے ہم محو ہو جاتے ہیں، ہمارا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے. تو کسی اللہ والے نے کہا کہ اے دوست، اگر تو نے اس طریقے سے مٹ ہی جانا ہے تو کیوں نہ اس دنیا کی زندگی میں ہی اپنے آپ کو مٹا لے. اگر تو اس دنیا میں اپنے آپ کو مٹائے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے مٹنے نہیں دیں گے. پھر اللہ والوں کی یادیں وہ انسانوں کو یاد رہتی ہیں، وہ ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اور ان کی باتیں پڑھتے بھی ہیں اور ان کو یاد بھی کرتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مٹایا ہوتا ہے. تو ہم نے اس طریقے سے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کرنا ہی ہے مرنے کے وقت، تو کیوں نہ ہم اس زندگی کے اندر اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیں. لیکن اس دنیا کی زندگی کے اندر ہم ایسے محو ہو جاتے ہیں، ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ کسی سے ایک دفعہ یہ مثال سنی تھی کہ کہنے لگے کہ جیسے کہ سارے مسافر ایک جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس جہاز کے اندر کوئی خرابی ہو گئی ہے، اور اب جہاز جو ہے وہ اوپر جانے کی بجائے یا اپنے لیول پر اڑنے کی بجائے وہ نوز ڈائیو کر رہا ہے، نیچے جا رہا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو سٹیورڈسز ہیں وہ ابھی تک ریفریشمنٹس بانٹ رہی ہیں، وہ ابھی تک لوگوں سے کھانے اور پینے کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، اور ابھی تک ڈیوٹی فری کی ٹرالی چلا رہی ہیں، اور لوگ اس کے اندر مگن ہیں، اور کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ جہاز جو ہے وہ تھوڑی ہی دیر میں کریش کرنے والا ہے. ایسے ہم دنیا کی زندگی کے اندر محو ہو جاتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تمثیل میں ایک واقعہ لکھا، یقیناً آپ نے سنا ہوگا، کہ ایک آدمی جنگل میں تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک شیر لگ گیا. وہ اس شیر سے جان بچانے کے لیے بھاگا، لیکن اس کو بھاگنے کی چھپنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، حتیٰ کہ اس کو ایک کنواں نظر آیا. تو اس نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ میں اس کنویں میں چھلانگ لگا دوں. شیر سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی، اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی. تو نیچے اس کو نظر آیا کہ کنویں کی گہرائی کے اندر ایک بڑا سا سانپ ہے جو کہ اس کے نیچے آنے کا انتظار کر رہا ہے. تو اس کو کنویں کی دیواروں کے اوپر ایک گھاس کی بنی ہوئی رسی نظر آئی. تو اس نے اس سانپ سے بچنے کے لیے اس رسی کو پکڑ لیا. اب اس کے اوپر شیر ہے جو کہ اس کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ باہر نکلے تو میں اس کو کھاؤں. اس کے نیچے سانپ ہے جو کہ اس کے گرنے کا انتظار کر رہا ہے. اتنے میں یہ کیا دیکھتا ہے کہ دو چوہے ہیں، ایک سفید اور ایک کالا، اور یہ دونوں چوہے اس گھاس کی رسی کو کاٹ رہے ہیں، کتر رہے ہیں اس کو. تو بڑا پریشان کہ یہ چوہے اس گھاس کی رسی کو کسی نہ کسی وقت تو کاٹ کے ختم کر دیں گے، اور یہ ٹوٹ جائے گی اور میں نیچے سانپ کے پاس چلا جاؤں گا. اب نہ یہ اوپر جا سکتا ہے اور نیچے سانپ ہے، بہت پریشان. اتنے میں اس کو ایک شہد کی مکھیوں کا ابینڈنڈ چھتا نظر آتا ہے جس میں مکھیاں نہیں ہیں لیکن شہد موجود ہے. تو یہ سوچتا ہے کہ چلو شہد ہے تو میں اس کو چکھ کے دیکھوں. اب ایک ہاتھ سے اس گھاس کی رسی کو پکڑ کے لٹکا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس شہد کو لیتا ہے انگلی میں، اور جب چاٹتا ہے تو یہ شہد بہت مزے کا لگتا ہے اس کو. اب یہ شہد کو چاٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اتنا چاٹتا ہے کہ یہ سانپ کو بھی بھول جاتا ہے، یہ شیر کو بھی بھول جاتا ہے، اور یہ ان سفید اور کالے چوہوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ تمثیل لکھ کر کے کہتے ہیں کہ اے انسان، تیرا یہی حال ہے کہ ملک الموت تیرے پیچھے اس شیر کی طرح لگے ہوئے ہیں، موت تیرے پیچھے اس شیر کی طرح لگی ہوئی ہے جو کہ تیری تاک میں ہے، اور نیچے جو سانپ ہے یہ تیرے قبر کا عذاب ہے کہ تو جیسے ہی موت کے منہ میں جائے گا یہ عذاب تجھے جا لے گا، اور یہ جو گھاس کی رسی ہے یہ تیری زندگی کی مانند ہے، بہت ہی پتلی باریک ٹوٹ جانے والی جس کو کہ تو تھامے ہوئے لٹک رہا ہے، اور یہ سفید اور کالی چوہے یہ تیری زندگی کے شب و روز ہیں، راتیں اور دن، رات کالا چوہا اور دن سفید چوہا، یہ رات اور دن تیری زندگی کے گزر رہے ہیں اور تیری زندگی کی رسی باریک سے باریک تر ہوئی چلی جا رہی ہے، اور تیرا کیا حال ہے کہ تو شہد کو چاٹنے کے اندر ایسا مگن ہے کہ نہ تو تجھے اپنی موت یاد ہے، نہ تجھے قبر کا عذاب یاد ہے، نہ تجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تیری زندگی گزر رہی ہے اور یہ جلد ختم ہو جائے گی۔ ایک آدمی کو کسی بادشاہ نے ایک ٹاسک لگایا اور کہا کہ دیکھو میرے بہت سارے باغات ہیں اور ان باغات کے اندر ایک سے ایک پھل ہوتے ہیں، تو میں تمہیں ایک بہت بڑی ٹوکری دیتا ہوں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان باغوں میں سے گزرو اور جو بہترین پھل تمہیں ملے نا ان کو اس ٹوکری کے اندر جمع کر کے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اب وہ آدمی اس ٹوکری کو لے کر کے پہلے باغ کے اندر جاتا ہے تو اس کو پھل نظر آتے ہیں لیکن وہ پھل اتنے اچھے اس کو نہیں لگتے، تو وہ اس میں سے کچھ نہیں توڑتا، کہتا ہے کہ میں اگلے باغ میں جا کر کے دیکھتا ہوں، ابھی تو بہت سارے باغ موجود ہیں۔ اب اگلے باغ میں جاتا ہے تو اس کو اچھے پھل نظر آتے ہیں، تو کہتا ہے کہ اچھا ابھی تو اور بھی باغ ہیں تو میں یہاں سے بھی نہیں توڑتا، ٹوکری تو میرے پاس محدود ہے، آگے جا کر کے توڑ لوں گا۔ تیسرے باغ میں جاتا ہے تو وہاں پر پچھلے باغ سے بھی زیادہ بہت اچھے پھل نظر آتے ہیں، لیکن سمجھتا ہے کہ میں جیسے جیسے باغوں میں جا رہا ہوں تو ہر باغ میں پچھلے باغ کے مقابلے میں زیادہ اچھے پھل ہوتے ہیں، تو کیوں نہ میں اگلے باغ تک کا انتظار کر لوں۔ اگلے میں جاتا ہے تو سب سے بہترین پھل اس کو نظر آتے ہیں، لیکن یہ بیوقوف ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اچھے پھل موجود ہوں گے، تو ایک اور باغ ابھی ہے میں وہاں سے توڑ لوں گا۔ تو یہ جب آخری باغ کے اندر پہنچتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ یہاں تو درختوں کے اوپر پھل ہی نہیں ہے، اب رونا شروع کر دیتا ہے کیونکہ بادشاہ نے اس کو شرط لگا کے بھیجا تھا کہ تم صرف آگے چل سکتے ہو، تمہیں پیچھے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب یہ رونا شروع کر دیتا ہے کہ کاش کہ میں نے پچھلے باغوں سے بھی اپنے پھل کچھ توڑ لیے ہوتے، اپنی ٹوکری کو بھر لیا ہوتا۔ تو ہماری بھی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم نیکی کے کام کو مؤخر کرتے رہتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کرنے کو مؤخر کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ابھی تو دنیا زندگی پڑی ہے، ابھی ہم تھوڑا سا اور انجوائے کر لیں، ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم نیکی بعد میں کر لیں گے، ہم گناہوں کو بعد میں چھوڑ دیں گے، لیکن موت ہمیں آ لیتی ہے اور اس وقت نہ ہم نیکی کر پاتے ہیں اور نہ ہمیں گناہوں سے توبہ کی اس وقت توفیق ملتی ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تعیشون تموتون، تم جیسی زندگی گزارو گے تمہیں ویسے ہی موت آئے گی۔ اگر زندگی میں تم نیکی کو مؤخر کرتے رہے تو آخر میں بھی تمہیں نیکی کی توفیق نہیں ہوگی، اور زندگی کے اندر اگر توبہ کو ٹالتے رہے تو عین ممکن ہے کہ آخر میں بھی تمہیں توبہ کی توفیق نہ ملے۔ تو جیسا ہم کرتے ہیں ویسا ہی ہمیں بھرنا پڑتا ہے، جیسی فصل بوئیں گے ویسی ہی کاٹیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گنے کا درخت بوئیں، گنے کا پودا بوئیں اور اس کے اوپر آپ کیکر کا درخت کاٹیں، کیکر کا پھل کاٹیں، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کیکر کا پودا بوئیں اور اس کے اوپر گنے کی فصل کاٹیں جو کہ بہت میٹھی ہوتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جیسا عمل کریں گے ویسی ہی جزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا خوب خیال رکھتے ہیں، اور جو غور کرتے ہیں زندگی کے اوپر ان کو اس کے مشاہدے ہوتے ہیں، نظر آتی ہیں چیزیں۔ اپنے بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے توفیق دی ان چیزوں کو دیکھنے کی، ابھی چند دن پہلے ہی ہم نے اس کا ایک بڑا مظاہرہ دیکھا، بڑا مظاہرہ دیکھا. ہماری ساس مرحومہ کی بیماری تو بہت عرصے سے چل رہی تھی، اور پچھلے 5-6 دن کے اندر ان کے اوپر غشی کا عالم طاری ہو گیا. لیکن غشی کے عالم طاری ہونے سے دو دن پہلے، صرف دو دن پہلے، اللہ نے ساجس کے دل میں بات ڈالی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بہت آسان کر دیا ہے ہمیں لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا، لوگوں کو میسج کرنا، تو کیوں نہ اس چیز کو فائدے کے لیے استعمال کیا جائے. اور جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے دوست احباب ہیں، تقریباً ہر کوئی اس ٹیکنالوجی کو یوز کر رہا ہے آج کے دور میں. واٹس ایپ ہر ایک کے پاس ہے، پورے پورے خاندان والوں کے گروپس بنے ہوئے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اگر بلا واسطہ نہ ہو تو بل واسطہ ہوتا ہے. تو کیوں نہ ایک میسج چلایا جائے ان کی اولادوں کی طرف سے کہ والدہ محترمہ کے اوپر جس کے بھی حقوق آتے ہیں، جس شکل میں بھی آتے ہیں، وہ اس کو معاف کر دے. تو یہ میسج کا کہا. پھر گھر والے بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات دل میں ڈال دی، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بوڑھے ہو چکے، دنیا سے چلے گئے، یا وہ اتنی عمر میں ہیں کہ اب وہ واٹس ایپ استعمال نہیں کرتے، لیکن ان کی اولادیں استعمال کرتی ہیں. تو اولادوں کو میسج میں خاص طور پر یہ لکھیں کہ اگر آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے، اگر وہ واٹس ایپ استعمال نہیں کرتے تو آپ ان کے وارث ہیں. تو اگر وہ ان سے معافی ڈائریکٹلی نہیں مانگی جا سکتی، تو آپ ان کی طرف سے معاف کر دیں. تو الحمدللہ اللہ نے نیکی کی توفیق دی تھی، اولادیں نیکی کے راستے پر تھیں، تو اس بات کو سیریسلی لیا، اس کو ایسے ہی کر کے نہیں اڑا دیا. تو پورا ایک میسج کمپائل کیا اور خاندان والوں کو بھی بھیجا، دوست احباب کو بھی بھیجا، اور اس کے اندر یہ بات بھی لکھی کہ اگر آپ کے والدین دنیا سے وفات پا چکے ہیں تو آپ ان کی طرف سے معاف کر دیں. پھر جب ان کا انتقال ہوا تو ایک بات ہر طرف سے آتی ہوئی سنی، ان کے اولادوں کی طرف سے بھی، ان کی بھائی بہنوں کی طرف سے بھی، ایک ہی بات، کیونکہ جو چیز انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہے، مرنے کے بعد وہی چیز یاد آتی ہے. تو ایک ہی بات دوسروں سے سنی کہ مرحومہ اپنے دل میں کسی کے خلاف قدورت نہیں رکھتی تھیں، معاف کر دیا کرتی تھیں. حتیٰ کہ قریبی رشتہ داروں نے یہاں تک کہا کہ ہم کہتے تھے کہ آپ کے لیے معاف کر دینا بڑا آسان ہے، لوگ آپ کو بیوقوف بنا دیتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں اور آپ ان کو معاف کر دیتی ہیں، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تو پھر ان دونوں چیزوں کو آپس میں جوڑا اور مشائخ سے سنا ہوا وہ اصول یاد آیا کہ جیسا عمل ہوگا ویسی ہی جزا ہوگی، جیسا عمل ہوگا ویسی ہی جزا ہوگی. الجزاء من جنس العمل، کیونکہ معاف کر دینے والا عمل کیا، اللہ تعالی میڈ شیور کہ جانے سے پہلے معافی کا انتظام ہو جائے. ورنہ کیا ہوتا ہے، کچھ جگہوں کے اوپر، ورنہ ہر جگہ تو ہوتا بھی نہیں ہے، کچھ جگہوں کے اوپر جب جنازہ لے جا کر کے دفن کرنے کا وقت ہوتا ہے نا، تو پھر اعلان کرتے ہیں کہ بھائی کسی کے حقوق ہوں تو معاف کر دے. اب اگر کسی کے حقوق ہوں گے تو کیا پتا وہ وہاں پہ موجود ہے یا نہیں ہے. اگر کسی کا دل بہت زیادہ خراب ہوگا، وہ تو جنازے میں ہی نہیں آئے گا نا. کون آیا کون نہیں آیا، کون معاف کرے گا کون نہیں معاف کرے گا، تو یہ رسم پوری کر دینے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو فائدہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان ایسے بن کر کے رہے کہ اللہ پر ہماری ضروریات کا خیال رکھے، اللہ پر ہمیں معافی دلوائے. کیونکہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کہ غلطی سے مبرہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ، اگر اس کے ساتھ ہم اپنا معاملہ اچھا رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ will take care of us. تو ہمارا تو نام و نشان مٹ ہی جانا ہے، تو ہم نے اس سے پہلے اپنے آپ کو ایسا بنانا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر ترس آ جائے. تو اس دنیا کی زندگی کیا حیثیت ہے؟ ابھی ایک اور امانت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. 2 سال پہلے اپنی والدہ کو اللہ کے سپرد کیا، اب اپنے گھر والوں کی والدوں کو اللہ کے سپرد کیا. کل ہم میں سے کس نے چلا جانا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. کسی بوڑھے نے جانا ہے, کسی جوان نے جانا ہے, یا کسی بچے نے جانا ہے. اتنا بھی نہیں پتا کہ بچہ جائے گا کہ بوڑھا پہلے جائے گا. یہ حقیقت ہے زندگی کی. تو اس وجہ سے جو اپنی زندگی کے اوپر محنت کرتے ہیں, اپنے دلوں پر محنت کرتے ہیں, پھر وہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر کے ان میں گم نہیں ہو جایا کرتے, بلکہ ہر نظر جو اپنی اولاد پر پڑتی ہے اس نظر کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ تیری نعمت ہے, مجھے اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما, مجھے زوال نعمت کے عذاب سے محفوظ فرما, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دیکھتا رہ جاؤں اور تیری یہ نعمت میرے ہاتھوں سے چلی جائے. تو پھر ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں ایسے گزرتا ہے. یہ ہوتی ہے اللہ تعالی کی یاد. نعمت کو دیکھیں, اللہ کا شکر ادا کریں, اور کسی آزمائش کو تکلیف کو دیکھیں تو اس کے اوپر صبر کریں کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور میرے رب کی اسی کے اندر مرضی ہے, تو میں اپنی رب کی مرضی کے اندر راضی ہوں. تو ہم موت کے لیے اس طرح سے تیاری کریں کہ ہمیں اپنے رب کی باتوں کے اوپر یعنی قرآن کے اوپر, اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر یعنی آپ کی سنتوں کے اوپر, آپ کی حدیثوں کے اوپر ایسے یقین ہو جیسے کہ آج کے دور کے اندر ہم آنکولوجسٹ کے اوپر یقین رکھتے ہیں. کیا ہے یہ بلا؟ آنکولوجسٹ, یہ کینسر اسپیشلسٹ کو کہتے ہیں. آج ہر تیسرے بندے کو کینسر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور جب وہ اس آنکولوجسٹ کے پاس پہنچتا ہے تو آنکولوجسٹ کو کہتا ہے کہ بس تمہارے پاس تو 6 مہینے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے, تمہارے پاس 2 مہینے ہیں, کسی کو کہتا ہے, اور تمہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے, زیادہ سے زیادہ تمہیں کیمو تھراپی دے دیں گے اور ریڈیولوجی دے دیں گے. اب جب یہ بندہ اس آنکولوجسٹ کے پاس سے واپس آتا ہے نا, تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ابوبکر صدیق بن چکا ہے. کیا مطلب ابوبکر صدیق بن چکا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو زمین پر چلتی ہوئی لاش دیکھنی ہو تو وہ ابوبکر صدیق کو دیکھ لے. ایسا یقین تھا ان کو اپنی موت کے اوپر کہ رہتے اس دنیا میں تھے لیکن مردہ کی طرح سے زمین پر چلتے تھے, گویا کہ ان کی موت ابھی آنے والی ہے, ایسی موت کی فکر رہتی تھی. تو آج کے دور کے اندر جو آنکولوجسٹ کے پاس سے واپس آتا ہے نا, وہ ابوبکر صدیق کی مانند بن جاتا ہے. اس کو اپنی موت اپنے سامنے نظر آنی شروع ہو جاتی ہے, اس کی ساری دنیا کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں. اگر برا ہوتا ہے تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, اگر نیک ہوتا ہے تو معافی تلافی کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو بھائی جتنی اہمیت ہم اس آنکولوجسٹ کی بلا کو دیتے ہیں, کیا ہم اتنی اہمیت قرآن اور سنت کو نہیں دے سکتے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نہیں فرمایا کہ موت کے لیے تیاری کرو, موت تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہے, کسی لمحے بھی آ سکتی ہے. تو کیا ہے ہمارا دین, کیا ہے ہمارا ایمان کہ ایک ڈاکٹر کی کہی ہوئی بات کے اوپر ایسا اعتماد, اور اللہ والوں کی کہی ہوئی بات کو ہم اگنور کرتے جاتے ہیں. تو اعتماد کی بات ہے, ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس پر زیادہ اعتماد ہے, کس پر زیادہ اعتماد ہے. تو کسی نے کہا کہ جس دن تمہیں مرنا ہو اس دن موت کی تیاری کر لینا, جس دن تمہیں مرنا ہو اس دن تم موت کی تیاری کر لینا. تو سننے والے نے کہا کہ بھائی مجھے تو نہیں پتا مجھے کس دن مرنا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ پھر تم اپنی زندگی کے ہر دن کو موت کا دن سمجھنا, کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں کس دن مرنا ہے. تو کسی لمحے بھی ہم یہ سوچ کر کے گناہ نہ کریں کہ ابھی تو ہمارے پاس وقت ہے, ہم اس گناہ سے بعد میں توبہ کر لیں گے, ہم بعد میں نیک بن جائیں گے. اگر ہماری زندگی من مرضی کی زندگی گزر رہی ہے, اللہ مرضی کی زندگی نہیں گزر رہی ہے, تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ابھی تو ہمارے پاس وقت ہے, ہماری زندگی میں کوئی ایسا ولی آئے گا جو آسمانوں پہ اڑتا ہوا ہمیں نظر آئے گا, پانی پہ چلتا ہوا ہمیں نظر آئے گا, کرامتیں دکھاتا ہوا ہمیں نظر آئے گا, پھر ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور وہ ہمیں اونچا اڑانا شروع کر دے گا. بلکہ اللہ سے اسی وقت مانگیں کہ اے اللہ مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے, جس طرح آپ نے اپنے صحابہ کی ہیلپ فرمائی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے کر کے جس طرح آپ نے امت کے تمام نیکوں کی ہیلپ فرمائی اپنے اللہ والوں کو بھیج کر کے، اے اللہ میری زندگی میں بھی کوئی ایسا بھیج دیجئے، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، میں اس بات کو پوسٹ پون نہیں کر سکتا، میں آپ کے سامنے یہ گندا دل لے کر کے حاضر نہیں ہونا چاہتا جس دل کے اندر شہوت بھی ہو، تکبر بھی ہو، عجب بھی ہو، غصہ بھی ہو، اور جس دن کے اندر اس گلی سڑی بدبودار دنیا کے ساتھ محبت بھی ہو، میں یہ دل لے کر کے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہونا چاہتا۔ اے اللہ اس دل کو سوار دیجئے، اور سوارنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، شیطان سے اور شیطان کے وسوسوں سے مجھے نجات دلوا دیجئے، میری مدد فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات ضرور سے پڑھ لیں تاکہ ہم اسی وقت اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کرنے والے بن جائیں اور آگے نیکی اور تقوی طہارت کی زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ان کلمات کو پڑھنے سے انشاءاللہ ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں، جو دور بیٹھے ان کلمات کو پڑھ رہے تھے تو وہ بھی اپنے آپ کو اس توبہ کے عمل کے اندر شامل سمجھیں، جو اصلاحی تعلق بنانے کی نیت سے پڑھ رہا تھا وہ سمجھے کہ ان کو پڑھنے سے اس کا اصلاحی تعلق بن گیا، اب معاملات کرنا یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے معاملات کرتا ہے، اور جو اس کو برکت کی نیت سے پڑھ رہا تھا تو وہ سمجھ لے کہ اس ان توبہ کی کلمات کی برکتیں اس کو حاصل ہو گئیں، جس مفہوم کے ساتھ اس نے ان توبہ کی کلمات کو پڑھا اس مفہوم کی حقیقت اس کو حاصل ہو گئی، اب اس کے ایمان کی تجدید ہو گئی، گناہوں سے اس نے توبہ کر لیا، اب اس کو چاہیے کہ جس کے ساتھ بھی اس کا اصلاحی تعلق ہے اس تعلق کو مضبوط بنائے، اور اگر تعلق نہیں ہے تو کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق بنا کر کے پھر توبہ کے اوپر قائم رہنے کا بھی انتظام کرے۔ اس کے بعد جو معمولات بتائے جاتے ہیں وہ بھی ایک دفعہ سن لیجئے کہ ہمارے سلسلے کے مشائخ کل 6 معمولات بتاتے ہیں، یہ معمولات اس طرح سے ہیں کہ پہلا معمول روزانہ صبح شام 100 دفعہ کم از کم استغفار پڑھنا، 100 دفعہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ۔ دوسرا معمول اسی طرح صبح شام 100 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا معمول کہ روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا، ایک پارا نہیں کر سکتے تو آدھا ہی پارا کر لیں لیکن قرآن کی تلاوت اپنا معمول کا حصہ بنائیں۔ چوتھا کہ ہر وقت لیٹے بیٹھے اٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنے کی کوشش کریں، ہاتھ کام کاج میں مصروف رہیں لیکن دل اللہ کے دھیان میں مصروف رہے، یعنی علم اور ارادے سے گناہ کرنا بالکل چھوڑ دیں، یہ ہے چوتھا معمول۔ پانچواں معمول ہے مراقبہ کرنا، یعنی اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے فارغ کر کے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ پھر چوتھے اور پانچویں معمول میں کیا فرق ہے، اگر آپ نے ویسے ہی اللہ کا دھیان ہر وقت رکھنا ہے تو پھر مراقبے کی کیا ضرورت ہے۔ تو چوتھا معمول جو ہے وہ علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا کا مطلب کہ گناہ کے اوپر اصرار نہ کرنا، گناہ کا خیال آیا تو اس سے بچنے کی کوشش کرنا، اور اگر ہو گیا تو اس سے توبہ کر لینا. یہ ہے چوتھا معمول جس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. پانچواں معمول جو مراقبے کا معمول ہے, یہ رہتا ہے گناہ کے خیال سے بچنے کے لیے محنت کرنا, گناہ کے وسوسوں سے بچنے کے لیے محنت کرنا, اور دوامی طور پر ذکر کی حالت میں رہنا. یہ مراقبے سے حاصل ہوتا ہے. تو مراقبہ بھی ضروری ہے اور وقوف قلبی تو اشد ضروری ہے. اور آخری معمول چھٹا, کہ کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق رکھنا اور ان تعلق کے اندر پھر اپنے دنیاوی اور دینی معاملات کے بارے میں مشورہ کرتے رہنا, جیسے کہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا اور جیسا کہ اس امت میں ہمیشہ سے معاملہ رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی مشق کر لیجئے, اس کے بعد پھر دعا کر لیں گے. آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کر کر اللہ تعالیٰ کی یاد. ایک دن مرنا ہے آخر موت, ایک دن مرنا ہے آخر موت, کر لے جو کرنا ہے آخر موت, کر لے جو کرنا ہے آخر موت, کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے, کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے, کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے, پہلواں کیا کیا پچھاڑے موت نے, سرو قد قبروں میں اتارے موت نے, ایک دن مرنا ہے آخر موت, کر لے جو کرنا ہے آخر موت, ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن, قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن, اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن, منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن, کر لے جو کرنا ہے آخر موت, ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم, سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم, دفعتن ایک روز یہ جائے گھتم, ایک دن مرنا ہے آخر موت, کر لے جو کرنا ہے آخر موت. اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ, ہمارے سینوں کو اپنے عشق کے خزینے بنا, نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ, ہماری والدہ ساس محترمہ اس دنیا سے چلی گئیں, اے اللہ ایک اور امانت ہم نے آپ کے سپرد کر دی. اے اللہ, ہماری والدہ کی مغفرت فرما. اے اللہ, ان کی مغفرت فرما. اے اللہ, ان کے آگے کے تمام مراحل آسان فرما. اے اللہ, ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا. اے اللہ, قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کو کھول فرما. اے اللہ, جنت کے دروازوں کو کھول فرما. اے اللہ, منکر و نکیر کے سوالوں کے جواب دینے آسان فرما. اے اللہ, تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ, عفو درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ, جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں, دوست احباب ہیں, اے اللہ خصوصاً ان کی اولادیں، اے اللہ سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ بار بار ایصال ثواب کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ثواب کے کام کر کے صدقہ خیرات کر کے ان کو بخشنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس عاجز کی والدہ بھی 2 سال پہلے اسی طرح دنیا سے چلی گئیں، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ مغفرت ہو چکی تو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ ہمارے کتنے دوست ہیں، اے اللہ کسی کے والد کا انتقال ہوا، ہمارے منور صاحب کے والد کا انتقال ہوا، اے اللہ دیگر احباب کے والد والدہ کا انتقال ہوا، خاندان کی دیگر رشتہ داروں کا انتقال ہوا، اے اللہ ان سب کے حق میں ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہمیں اپنے تمام بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ اپنے اساتذہ کرام کے لیے، مشائخ عظام کے لیے، والدین کے لیے، اے اللہ تمام بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ اپنی اولادوں کو کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما کہ اے اللہ ہماری موت کے بعد بھی وہ ہمارے کام آ سکیں، اے اللہ ہمیں اولادوں سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دنیا کی غرض کی خاطر محبت کرنے کی بجائے آخرت کی خاطر محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تاکہ ہماری بھی آخرت میں وہ کام آئیں، اور اے اللہ تاکہ ان کی اپنی بھی آخرت سنور جائے، اے اللہ ہماری آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام دوست احباب کے، اے اللہ تمام اہل و عیال کے، اے اللہ تمام امت کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ جو بھی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جس قسم کی بھی، جس شکل کی بھی پریشانی ہو، اے اللہ تمام پریشانیوں کو دفع دور فرما، اے اللہ آزمائشوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم تیرے بہت کمزور بندے ہیں، اے اللہ ناز و نام میں پلے ہوئے بندے ہیں، اے اللہ نعمتوں میں پلے ہوئے بندے ہیں، اے اللہ تو نے ہمیں کتنی ساری نعمتیں عطا فرمائیں، اے اللہ ہمیں تو نعمتوں کا خیال بھی نہیں آتا، اے اللہ نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نعمتوں کے چھن جانے سے پہلے ان کی قدر کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے والدین بھی ہمارے اوپر نعمت ہیں، اے اللہ ان کے جانے سے پہلے ان کی قدر کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولادیں، ہمارے عزیز و اقارب، اے اللہ ہماری بیویاں، اے اللہ ہمارے شوہر، اے اللہ ہمارے گھر بار، ہماری نوکریاں، ہمارے کاروبار، سب آپ کی نعمتیں ہیں، اے اللہ آنکھ کا دیکھنا، اے اللہ کان سے سننا، اے اللہ ناک سے سونگنا، اے اللہ ہاتھ پیر سے چلنے پھرنے اور کام کرنے کی اوپر قدرت رکھنا، اے اللہ ساری کی ساری تو آپ کی نعمتیں ہیں، اے اللہ ایک نعمت بھی ہم سے دور ہو جائے تو ہماری زندگی کتنی خراب ہو جائے، اے اللہ ان تمام نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے اوپر آپ کا بہت شکر گزار بندہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان تمام نعمتوں کو آپ کی معصیت میں خرچ کرنے کی بجائے، اے اللہ آپ کی طاعات میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تھک تھک کر عبادتیں کرنے کی اور عبادتیں کر کر کے تھکنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اے اللہ نماز کی حاضری اور حضوری نصیب فرما، اے اللہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اے اللہ تیرے وہ کتنے اچھے بندے ہوتے ہوں گے، اے اللہ رات کو اٹھتے ہوں گے، تیرے سامنے مصلی بچھا کر کے کھڑے ہوتے ہوں گے، اے اللہ تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہوں گے، اے اللہ تجھ سے دنیا کے کاموں کو بھی کروانے کا اے اللہ دعا کرتے ہوں گے اور آخرت کے لیے بھی دعا کرتے ہوں گے، اے اللہ تو ان سے کتنا راضی ہوتا ہوگا، کتنا خوش ہوتا ہوگا، اے اللہ ہماری عمر گزرتی چلی جا رہی ہے، اے اللہ کب ہمیں تہجد نصیب ہوگی، اے اللہ ہمیں تہجد پڑھنے والا بنا، اے اللہ اس دنیا کی زندگی کے ان لمحات کو ضائع کرنے سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم جن چیزوں میں بھی اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، اے اللہ جس طرح سے بھی اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، اے اللہ ان تمام چیزوں کو ہم سے دور فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، اے اللہ عقل سلیم نصیب فرما، اے اللہ اس قلب سلیم، قلب سقیم کو دور فرما اور اس کے بدلے ہمیں قلب سلیم نصیب فرما، اے اللہ اپنی یاد کے اوپر ہمارے قلب کو جمع فرما، اے اللہ ہمیں ہر وقت اپنا استہزاء نصیب فرما، اے اللہ اپنا دھیان نصیب فرما، اے اللہ آپ سے ملاقات کا ہمیں شوق نصیب فرما، اے اللہ حب الدنیا اور کراہیت الموت والے گناہ سے اے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ موت کی محبت نصیب فرما، اے اللہ جیسے کہ محبت آپ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تھی، جیسے کہ محبت آپ نے حبیب کے ماننے والوں کو دی تھی، اے اللہ ایسی محبت ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما، اے اللہ اس دنیا سے کی محبت سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ چاہنے والے بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے اس کا انتظام کیا، اے اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی اس کی فکر کری، اے اللہ اس کے لیے ہاتھ بٹایا، اے اللہ ان کو اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے ان کو بھی محفوظ فرما، اور اے اللہ ان کے صدقے ہم سب کو بھی محفوظ فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جتنے جتنے بھی عزیز و اقارب دوست رشتے دار فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے دین کی محبت نصیب فرما. اے اللہ دین کی محبت کو اپنی اولادوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.